بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کے اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ہود کی آیات 45 سے 47 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے احمد میرزادہ۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش میں، اور پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد پروگرام آج کا ایران آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام تقویم تاریخ معاف کی گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پھر پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا، اور آج کا ایران کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام طلوع سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام طلوع کے بعد ہمارے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان پیش کیا جائے گا۔ سامعین ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ سابق وزیراعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ پاکستان میں نیب چیئرمین آفتاب سلطان کا استعفی مستعفی ہونے کے بعد تہلکہ خیز انکشافات۔ ترکیہ اور شام میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے، ترکیہ میں متعدد افراد جاں بحق۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کی احتساب عدالت نے ملک کے سابق وزیراعظم اور حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم اور ان کے ساتھیوں کو ایل این جی ریفرنس کیس میں طلب کیا تھا، مگر وہ پیش نہ ہوئے، جس کا جج نے سخت نوٹس لیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے سابق وزیراعظم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے سماعت 14 مارچ تک ملتوی کر دی۔ یہاں اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ مسلم لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو اس سے پہلے جولائی 2019 میں قومی احتساب بیورو نے مائع قدرتی گیس کیس میں گرفتار کیا تھا، لیکن فروری 2020 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں وزیر پیٹرولیم کے حیثیت سے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایل این جی ٹرمینل کے لیے 15 سال کا ٹھیکہ دیا تھا۔ نیب نے اس کیس میں شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر شیخ عمران الحق اور آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے سابق چیئرمین سعید احمد خان سمیت 10 ملزمان کو نامزد کر رکھا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے قومی احتساب بیورو نیب کے سربراہ کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں احتساب بیورو کے سربراہ آفتاب سلطان کے استعفے کی منظوری کی تصدیق کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ قومی احتساب بیورو کے سربراہ آفتاب سلطان نے ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے سبکدوش ہونے کی درخواست کی تھی۔ تاہم میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ آفتاب سلطان نے کہتے ہوئے استعفیٰ دیا کہ جو کچھ چیزیں کرنے کا کہا گیا کچھ چیزیں کرنے کو کہا گیا جو میرے لیے ناقابل قبول تھیں۔ خبروں کے مطابق آفتاب سلطان نے نیب آفس میں الوداعی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھ پر کچھ لوگوں کی گرفتاریوں کے لیے دباؤ ڈالا گیا ہے جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو، فلاں شخص کو پکڑ لو۔ آفتاب سلطان نے نیب افسران پر زور دیا کہ وہ اداروں کے غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات نہ مانیں۔ قابل ذکر ہے کہ آفتاب سلطان کو گزشتہ برس جولائی میں 3 برس کے لیے قومی احتساب بیورو کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے صرف 7 ماہ بعد ہی عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں نیم فوجی دستے کی ایک چیک پوسٹ پر ہونے والے حملے میں کم سے کم 2 سیکورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ نامعلوم مسلح افراد نے کوئٹہ تفتان قومی شاہراہ پر مستونگ کے علاقے ببری میں واقع ایک سیکورٹی چیک پوسٹ کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ مقامی حکام نے بتایا کہ اس حملے میں نیم فوجی دستے لیویز کے 2 اہلکار مارے گئے، جبکہ ملزمان جائے وقوع سے فرار ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ تاحال کسی شخص یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پچھلے چند ماہ کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اور سیکورٹی اہلکاروں پر حملے میں اضافہ ہوا ہے، جن میں زیادہ تر حملے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو پاکستان کے صنعتی اور تجارتی شہر کراچی میں پولیس ہیڈ آفس پر دہشت گردوں کے حملے میں 5 افراد مارے گئے تھے، جس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ جنگ یوکرائن شروع ہونے کے بعد روس کے خلاف مغربی ملکوں کے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود روس سے تیل کی درآمدات میں 7 گنا اضافے کے ساتھ ہندوستان روسی تیل کا سب سے بڑا خریدار ملک بن گیا ہے۔ حکومت ہندوستان کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹوں کی بنیاد پر سن 2022 میں ہندوستان کی جانب سے روسی تیل کی درآمدات میں 7 گنا اضافہ ہوا ہے، اور ہندوستان نے اس عرصے میں روس سے 35 ملین ٹن خام تیل درآمد کیا ہے۔ حکومت ہندوستان کی جانب سے جنوری 2023 میں بھی روس سے خام تیل کی درآمدات میں 9.2% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یوکرائن جنگ سے پہلے تک ہندوستان عراق اور سعودی عرب سے زیادہ تیل درآمد کرتا تھا۔ ہندوستان تیل درآمد کرنے والا دنیا کا 3را بڑا ملک ہے۔ یوکرائن جنگ کو اس وقت تقریباً 1 سال پورا ہو رہا ہے، اور مغربی ممالک نے روس کا بائیکاٹ کر کے اس ملک کے لیے مسائل بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ ممالک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے مسئلے میں عمان کی خصوصی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تہران قیدیوں کے تبادلے کے مسئلے کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق مذاکرات اور اس مسئلے میں بعض ملکوں میں جملہ عمان کی وساطت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تہران کے نقطہ نظر سے اس سلسلے میں عمان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ مختلف الزامات کے تحت ایران اور امریکہ کی جیلوں میں بند دونوں ملکوں کے قیدیوں کی موجودگی کے پیش نظر قیدیوں کے تبادلے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایران نے دوبارہ آمادگی کا اعلان کیا ہے، اور امریکہ نے بارہا دعویٰ کیا کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے آمادہ ہے، مگر وہ ہمیشہ مختلف بہانوں سے قیدیوں کے تبادلے کے عمل سے گریز کرتا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران اور کابل کے سفارتی تعلقات کے بارے میں بھی کہا کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری انتظامیہ کے ساتھ سفارتی سطح کے تعاون اور طریقہ کار کے بارے میں تہران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے تہران میں افغان سفارت خانے میں اندرونی تبدیلی کے بارے میں نامہ نگار کی جانب سے کیے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کسی سفارتکار کے مشن کی مدت پوری ہونے اور کسی اور سفارتکار کو سرپرستی منتقل کیے جانے کا عمل ایک معمول کا عمل ہے جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان کے ساتھ طویل مشترکہ سرحدیں ہونے اور افغانستان کے ساتھ پڑوسی ملک کی حیثیت سے ایران افغانستان کی صورتحال اور حالات پر خاص توجہ رکھتا ہے۔ ایران اور افغانستان کے عوام کے درمیان اچھے روابط، افغان شہریوں کی ایران آمد و رفت اور ایران میں گزشتہ 4 عشروں سے زائد عرصے سے افغان پناہ گزینوں کی موجودگی اس بات کا باعث بنی ہے کہ افغان عوام ایران کو ایک طرح سے اپنا دوسرا وطن سمجھتے ہیں۔ یہ وابستگی اس بات کا سبب بنی ہے کہ ایران خاص حساسیت اور احترام کے ساتھ افغانستان کی حکومت اور عوام کے نقطۂ نظر اور مفادات سے متعلق مسائل کا جائزہ لیتا رہے، جن میں سیاسی اور سیکورٹی کی تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔ افغانستان میں نیا سیاسی دور شروع ہونے کے بعد بھی ایران نے افغان عوام کی مدد و حمایت کرنے سے اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کیا، اور سیکورٹی کے ساتھ اقتصادی تعاون کی توسیع کے لیے طالبان انتظامیہ کے ساتھ تعاون جاری رکھا ہے۔ 6 فروری کے شب ترکیہ اور شام میں آئے قیامت معاف کیے گا 6 فروری کے شب ترکیہ اور شام میں آئے قیامت خیز زلزلے کے بعد 20 اور 21 فروری کے درمیانی شب ایک بار پھر اس علاقے میں 6.3 کی شدت کا زلزلہ محفوظ کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے جھٹکے شدید تھے جو دیر تک جاری رہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ جھٹکے لبنان، مصر، شام اور مقبوضہ فلسطین میں بھی محسوس کیے گئے۔ اطلاعات ہیں کہ زلزلے سے بھی ترکیہ میں 6 فروری کے شدید زلزلے سے متاثرہ علاقے میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اس تازہ زلزلے میں بھی مزید 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر رہائشی افراد وہی ہیں جن کے گھر 2 ہفتے قبل زلزلے میں تباہ ہو گئے تھے، یہ افراد خیموں میں مقیم ہیں۔ ادھر شام میں بھی گزشتہ شب کے شدید زلزلے کو ملک کے مختلف علاقوں میں جملہ سابق زلزلے سے متاثر علاقوں حلب، لازقیہ اور ادلب کے علاوہ حما، ترتوس اور دمشق میں بھی محسوس کیا گیا۔ زلزلہ محسوس ہوتے ہی لوگ سڑکوں کی طرف بھاگ نکلے اور کھلے اور میدانی علاقوں میں پناہ لینے لگے۔ IRIB نیوز کے مطابق شام کے مختلف علاقوں میں زلزلے کی وحشت کے باعث ایک مرد، ایک سن رسیدہ خاتون اور ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ کئی کو اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ واضح ہے کہ 6 فروری کو ترکیہ اور شام میں آئے 7.8 کی شدت کے زلزلے سے اب تک 46,000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد نے مسقط میں عمان کے بادشاہ ہیثم بن طارق سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شام کے صدر اور عمان کے سلطان کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ شام کے صدر بشار اسد اس موقع پر اپنے ملک کے زلزلہ زدگان کی امداد پر سلطان عمان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ عمان کے سلطان نے شام میں حالیہ زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک زلزلہ زدگان، جنگ اور محاصرے سے متاثر ہونے والے شامی عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا کہ شامی عوام عمان کی حکومت اور عوام کی جانب سے فراہم کی جانے والی امداد اور دہشت گردی خلاف جنگ میں حمایت کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ نیوز ایجنسی سانا کے مطابق صدر بشار اسد اور سلطان ہیثم بن طارق کے درمیان ملاقات میں دمشق اور مسقط کے درمیان تعلقات کے علاوہ اہم ترین علاقائی اور عالمی تبدیلیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غاصب صہیونیوں کے خلاف 27 کاروائیاں انجام دی ہیں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق معطی نامی فلسطین کے اعداد و شمار کے مرکز نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں جملہ جنین، قلقلیہ، نابلس، تلکرم، بیت اللحم اور الخلیل میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غاصب صہیونیوں کے خلاف 27 کاروائیاں انجام دیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجوں کے خلاف فائرنگ کی اور دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا اور اس طرح صہیونی حکومت کی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ایک اور خبر میں بتایا گیا کہ غاصب صہیونی حکومت کی سیکورٹی سروس شاہباغ کے سربراہ رونن بار نے صہیونی جماعتوں کے اعلی عہدیداروں سے اسرائیل میں صورتحال انتہائی بحرانی ہونے کے بارے میں گفتگو کی ہے اور موجودہ صورتحال پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال نہایت خطرناک اور دھماکہ خیز بنی ہوئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو نے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کی مذمت میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے بیان پر کڑی تنقید کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر نے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کی مذمت میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے بیان کو جانبدارانہ قرار دیا ہے۔ نتن یاہو نے کہا ہے کہ بیان جاری نہیں ہونا چاہیے تھا اور امریکہ کو اس بیان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے ایک بیان میں مقبوضہ علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کے نتن یاہو کے منصوبے کی مذمت کی ہے، جبکہ منصوبہ اتنا ہی غلط اور خلاف ورزی کا آئینہ دار تھا کہ امریکہ تک نے اس منصوبے پر اپنی مخالفت کا اظہار کر دیا۔ ادھر فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اس بیان پر اس اعتبار سے افسوس کا اظہار کیا کہ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی جانب سے قرارداد جاری کی جانی چاہیے تھی۔ جارح سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغربی یمن کے مختلف علاقوں کو 62 بار جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن نے اپنی ایک رپورٹ میں عسکری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ مغربی یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر سعودی اتحاد کے راکٹ حملے اور گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جارح سعودی اتحاد نے صوبے کے حیس اور الجبلیہ شہر پر کئی بار گولہ باری کی، جبکہ اس کے جاسوس اور ڈرون طیاروں کو بھی علاقے کی فضاؤں میں پرواز کرتے دیکھا گیا ہے۔ سنا اور ریاض کے وفود کے درمیان سویڈن میں طے پانے والے سمجھوتے کے تحت صوبہ الحدیدہ میں 18 دسمبر 2018 سے جنگ بندی پر عمل درآمد شروع کیا گیا تھا، لیکن جارح سعودی اتحاد نے چند گھنٹے بعد ہی حملہ کر کے جنگ بندی کو توڑ دیا تھا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، تو اس حوالے سے اس وقت اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر عالمی تجزیہ نگار گلشن نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
شکریہ آپ
کا۔ اور جیسا کہ سامعین آپ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ کو ایک سال کا عرصہ ہونے کے موقع پر روسی صدر ولادیمیر پوتین نے فیڈرل اسمبلی میں ایک اہم خطاب کیا ہے، جبکہ امریکی صدر بائیڈن بھی اچانک یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچے ہیں۔ گلشن صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ صدر پوتین نے جو اتنا اہم خطاب کیا ہے، تو اس میں کن اہم باتوں پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے؟
ہاں جی، شکریہ آپ کا۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو ایک سال مکمل ہونے والا ہے، لیکن اب بھی اس کے اختتام کے کوئی آثار ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔
جی،
اور امریکی صدر جو بائیڈن بھی جیسا کہ آپ نے فرمایا اچانک کیف کے دورے پر پہنچے، اور ان کے اس دورے نے روس کو ناراض کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوتین نے فیڈرل اسمبلی میں ایک اہم خطاب کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا خطاب جو ہے ہمیں ایک سال مکمل ہونے کو ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے یوکرین جنگ کے حوالے سے اور نیٹو اور امریکہ کی جو پالیسیاں ہیں ان کے حوالے سے روس کا موقف جو ہے وہ کھول کر سامنے رکھا ہے۔ تو بہت ساری باتیں کی ہیں انہوں نے اپنے اس خطاب میں یا تقریر میں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یوکرین کو امریکہ نیا شام بنانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مغربی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے ہم آگے بڑھے۔ زیلنسکی کو بات کرنے کا موقع دیا گیا تھا، نیٹو نے یوکرین کو ورگلایا، یعنی انہوں نے الزام جو ہے وہ اصل میں نیٹو اور امریکہ اور مغربی ممالک پر لگائے، یہ یوکرین،
یعنی یوکرین کو ورگلانے والے یہ افراد ہیں، یہ ممالک ہیں، مغربی
ممالک اور یہی طاقتیں ہیں۔
بالکل صحیح۔
تو انہوں نے کہا کہ نیٹو نے یوکرین کو ورگلایا اور اکسانے کا کام کیا ہے، یوکرین نے دنیا کو جنگ میں دھکیلا ہے۔
جی،
تو یوکرین جنگ کو لے کر ولادیمیر پوتین نے اگرچہ نیٹو کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس جنگ کا حل بات چیت کے ذریعے ہی نکلے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین مغربی ممالک سے دور رہتے ہوئے بات کرے تو بہتر رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والی نسلوں کو ہم جنگ سے بچانا چاہتے ہیں، ہم عزم کرتے ہیں کہ ملک کو بچا کر رکھیں۔ اپنے پارلیمنٹ میں جو خطاب کیا تھا اس میں پوتین نے 2014 کی ڈومباس جنگ کا بھی تذکرہ کیا، چونکہ اس یوکرین پر جو حملہ کیا گیا تھا روس کی طرف سے، اس سے پہلے ڈومباس جنگ بھی ہوئی تھی جس میں یوکرین کی طرف سے اس پر حملے کیے گئے تھے۔
جی،
تو روسی صدر نے کہا کہ ڈومباس میں بہت کچھ گنوایا، وہاں بہت لڑائی ہوئی، ڈومباس لوہانسک نے آخری دم تک شکست نہیں مانی تھی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جدید دنیا میں نام نہاد جو کہ مہذب دنیا ہے، مہذب ممالک ہیں، اور باقی ممالک میں کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ روس نے سالوں تک، یعنی کئی برس تک، برس سے مغربی ممالک کے ساتھ بات چیت کے لیے راہ ہموار کی، لیکن ان کا کہنا یہ ہے پوتین کا کہ ہم کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یوکرین جنگ کے بارے میں انہوں نے اپنے عزائم کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سرحد پر ہمارا حملہ مزید تیز ہوگا،
جی
ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یعنی امریکہ وغیرہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ روس نے جنگ شروع کی اور روس لڑ رہا ہے، لیکن روسی صدر کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی بقا کے لیے یا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اس جنگ میں اترے ہیں۔ جنگ میں کئی خاندان اور عمارتیں برباد ہوئیں، لیکن مغرب کے ہر غلط منصوبے کو ہم ناکام بنائیں گے۔
جی،
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی کی جان لینا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے اس جنگ کا حل نکالا جائے۔ مغرب نے دنیا میں پینک پھیلایا، مغرب ہمیشہ سے ہی غلط طریقے سے ہمیں توڑنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ جنگ کی جہاں تک طوالت، چونکہ ظاہر ہے کہ شروع میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی،
جی جی،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک سال ہونے والا ہے،
کافی طول پکڑ گئی ہے،
طول پکڑ گیا جی۔ تو اس طوالت کے بارے میں روسی صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ اور یورپ جتنے اسلحے دیں گے جنگ اتنی ہی چلے گی۔ ظاہر ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف سے یوکرین کو مسلسل
ہتھیار دیے جا رہے ہیں، نئے کھیپیں
جو ہیں وہ ہر روز پہنچائی جا رہی ہیں، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جنگ جو ہے اتنی جلدی جو ہے ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ چلے گی۔ اس جنگ نے کئی کنبوں کو برباد کیا اور زیلنسکی نے خود کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ روسی صدر نے امریکہ پر بھی شدید حملہ کیا، ان کہا کہ مغربی ممالک چاہتے ہیں کہ وہ روس کے کئی ٹکڑے کر کے اس پر قبضہ کر لیں۔ امریکہ نے سبھی بین الاقوامی سمجھوتوں سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ امریکہ نے شام اور عراق جیسا کھیل یوکرین میں کھیلا
جی،
اور مغربی ممالک کو روسوفوبیا ہو گیا ہے، لیکن جنگ کے میدان میں روس کو شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن کی جو سفر انہوں نے کیا، اس کے بعد پھر روسی صدر نے جو تقریر کی، وہ تقریر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے اپنے موقف جو ہیں جنگ کے بارے میں کھول کر بیان کیے، اور امریکہ اور مغربی ممالک کو جو غلط فہمی تھی کہ وہ اسلحے بھیج کر شاید اس کو روس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، تو وہ ان کی غلط فہمی بھی انہوں نے دور کر دی، اور یہ بتا دیا روسی صدر نے اس موقف کا اظہار کیا کہ ہم جنگ کے ذریعے جو ہے وہ مشکلات کو اور معاملے کو حل نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم مذاکرات
کر رہے ہیں۔
اب بھی ہم
اور کئی مرتبہ روس نے جو ہے اس بات کا آفر بھی دیا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، مگر یوکرین جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔
جی یوکرین، اور وہ خاص طور پر چونکہ یہ مسئلہ جو ہے روس کو اپنی بقا کا مسئلہ ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک چاہتے ہیں کہ نیٹو کا دائرہ جو ہے وہ روس کی سرحدوں تک پھیلا دیا جائے،
جی جی،
اور یہ مسئلہ بھی وہیں سے شروع ہوا تھا
جی بالکل،
کہ روس نے کئی بار کہا تھا کہ نیٹو جو ہے اس کو پیچھے تک ہی رکھا جائے، ہماری سرحدوں تک اس کو نہ لایا جائے، لیکن اس کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور جب روس نے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا تو اس کے بعد پھر اس نے یوکرین کے خلاف یہ کارروائی شروع کی تھی
جی،
اور اب بھی روس جو ہے وہ اپنے عزم جو اس کا ارادہ ہے جو
موقف پہ ڈٹا ہوا ہے
اس پہ ڈٹا ہوا ہے
جی۔ گلشن نوکل صاحب، آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس گفتگو میں حصہ لیا، اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، جس میں عالمی خبریں پیش کی گئیں اور سیاسی تبصرہ بھی آپ نے سماعت فرمایا، سیاسی گفتگو۔ اور سامعین، اس مرحلے میں آپ پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ مجھے جان سے بڑھ کے عزیز میرا درد دل سے عزیز تر، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات ہے، ہے جو درد سے بھی عزیز تر، میرے طبیب کی بات ہے۔ میں بروں سے لاکھ برا۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں دو اسفند، 30 رجب اور 21 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 30 رجب سن 499 ہجری قمری کو مشہور مصری ادیب اور ماہر لسانیات ابن بری پیدا ہوئے۔ انہوں نے قاہرہ میں عظیم اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، اور پھر ادب کے بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے مصر میں قرآن کریم اور عربی زبان کی تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں سرکاری خطوط کی تصحیح کا کام سونپ دیا گیا، لیکن انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ابن بری کی علم نحو اور لغت کے بارے میں کئی کتابیں قلمی نسخے کی صورت میں موجود ہیں۔ اکیس فروری سن 1862 عیسوی کو اردو کے معروف صحافی منشی محبوب عالم پیدا ہوئے۔ 12 برس کی عمر میں وہ اپنے آبائی شہر گجرانوالا سے لاہور چلے گئے، جہاں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی ان کے اندر صحافت کا شوق پیدا ہوا اور 15 برس کی عمر میں فیروز والا سے پیسہ اخبار جاری کیا۔ 1924 میں منشی محبوب عالم کے پریس اور دفتر میں آگ لگ جانے سے پریس کی مشینیں تباہ ہو گئیں، جس کے باعث یہ اخبار بند ہو گیا۔ اخبار پیسہ کے عروج کے زمانے میں ہی انہوں نے بچوں کے لیے بچوں کا اخبار، خواتین کے لیے شریف بی بی، زراعت کے فروغ کے لیے زمیندار اور طالب علموں کے لیے کلید امتحان کے نام سے رسالے نکالے۔ منشی محبوب عالم نے مختلف موضوعات پر 700 کے قریب کتابیں شائع کیں، جن میں سے تقریباً 50 کے وہ خود مصنف تھے۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی انسائیکلوپیڈیا بھی ترتیب دیا۔ 23 مئی 1937 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اکیس فروری سن 1958 عیسوی کو مصر اور شام کے عوام نے ایک ریفرنڈم میں متحدہ عرب جمہوریہ کے نام سے دونوں ملکوں کے اتحاد کے حق میں ووٹ دیا۔ اس ریفرنڈم میں دونوں ملکوں کے عوام نے مصر کے صدر جمال عبد الناصر کو اس نئی جمہوریہ کا پہلا صدر منتخب کیا۔ اس کے کچھ ہی دن کے بعد یمن بھی متحدہ عرب جمہوریہ میں شامل ہو گیا۔ اس جمہوریہ کی تشکیل کا مقصد صہیونی حکومت کے مقابلے میں عرب ملکوں کو متحد کرنا تھا۔ متحدہ عرب جمہوریہ میں شامل ممالک کی اپنی الگ الگ حکومتیں تھیں اور ان کی سیاست بالخصوص خارجہ پالیسی میں ہم آہنگی کے لیے ایک اعلیٰ کونسل تشکیل دی گئی تھی، مگر یہ اتحاد 3 سال سے زیادہ نہ چل سکا۔ مصر کی صدارت اختلاف کا باعث بنی۔ پہلے شام متحدہ عرب جمہوریہ سے باہر نکلا، پھر اس اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا اور متحدہ عرب جمہوریہ ختم ہو گئی۔ اکیس فروری سن 1965 عیسوی کو امریکی سیاہ فام مسلمان اور امریکی مسلمانوں کے لیڈر میلکم ایکس کو ایک مشکوک گروہ کے افراد نے شہید کر دیا۔ ملک الشباز المعروف میلکم ایکس 19 مئی سن 1925 کو ایک امریکی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کو 15 سال کی عمر میں غربت کی وجہ سے اسکول چھوڑنا پڑا تھا۔ اس کے بعد میلکم ایکس نے ایک ہوٹل میں بھی کام کیا اور 21 سال کی عمر میں چوری کا الزام لگا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے اسلامی کتابوں کا مطالعہ اور دینی علوم کی تحصیل کا آغاز کیا۔ نیس لوگوں کی مدد سے انہوں نے امریکہ میں 2 مسجدیں بھی تعمیر کروائیں۔ میلکم ایکس نے مارچ 1964 میں افریقی و امریکی سیاہ فاموں کے اتحاد کی تنظیم بنائی۔ بہت سے ثبوت و شواہد اس بات کی غم ماضی کرتے ہیں کہ میلکم ایکس کے قتل میں امریکہ کے جاسوسی کے ادارے سی آئی اے اور ایف بی آئی ملوث ہیں۔ دوئس فند سن 1375 ہجری شمسی کو پاکستان کے شہر ملتان میں واقع ایرانی قونصل خانے پر تکفیری دہشت گردوں کے حملے میں ایرانی کلچرل کونسلر سید محمد علی رحیمی سمیت قونصل خانے کے 8 اراکین شہید ہو گئے۔ اس حملے سے 6 سال پہلے لاہور میں ایرانی کلچرل کونسلر صادق گنجی بھی تکفیری دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ شہید رحیمی مذہبی اور انقلابی شخصیت کے مالک تھے اور انہوں نے افغانستان، نائجیریا، ہندوستان اور پاکستان میں اپنے سفارتی فرائض انجام دیے تھے۔ بہرحال تکفیری دہشت گرد گروہ لشکر جھنگوی کے دہشت گردوں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اگرچہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اس واقعے میں ملوث افراد کو 7 بار پھانسی دیے جانے کی سزا سنائی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے لشکر جھنگوی کے سرغنہ ملک اسحاق سمیت تمام مجرمین کو بری کر دیا۔ البتہ مادی سن 1393 ہجری شمسی میں جیل منتقلی کے دوران ملک اسحاق پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران،
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کو 1 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس وقت بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 فقہا کا انتخاب کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک اہم ترین ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے کا نام شورائے نگہبان یعنی گارڈین کونسل رکھا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں گارڈین کونسل کے کردار اور مقام کا مختصر تعارف کرائیں گے۔ سامن، ایران میں 1357 ہجری شمسی مطابق فروری 1979 عیسوی کے اسلامی انقلاب نے کئی حوالوں سے دنیا کے سیاستدانوں، تجزیہ کاروں اور نظریہ پردازوں کو حیران اور پریشان کیا۔ اس انقلاب کی کامیابی اس وقت ہوئی جب بہت سے لوگوں کے مطابق اس وقت ایران میں انقلاب کے لیے مناسب حالات موجود نہیں تھے۔ اس انقلاب کے قائدین کا مقصد اسلامی حکومت کا قیام تھا، اور اس دور میں ایک اسلامی حکومت کا قیام ایک ناممکن امر سمجھا جاتا تھا، وہ بھی ایسی صورتحال میں جب امریکہ اور سوویت یونین دونوں مخالف ہوں۔ مشرق و مغرب کے دو دھڑوں کے جدید دنیا پر تسلط کے عالم میں مذہب کی بنیاد پر بڑی تبدیلیوں کو ناممکن تبدیلی تصور کیا جا رہا تھا، لیکن ان تمام نظریات کے باوجود ایران کا اسلامی انقلاب جدید دنیا کے سب سے بڑے سماجی و سیاسی تبدیلی کے مظہر کے طور پر فروری 1979 میں رونما ہوا۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس سے پیدا ہونے والے سیاسی اور سماجی ڈھانچے میں مذہب اور روحانیت کا کردار بہت نمایاں تھا۔ بعض لوگ اس انقلاب اور اس سے وجود میں آنے والے نظام کو عصر حاضر کے لیے مناسب قرار نہیں دیتے تھے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی ریفرنڈم کرایا گیا، جس میں ایران کے سیاسی نظام کو اسلامی جمہوریہ کے عنوان سے منتخب کیا گیا، اور اس کے بعد دسمبر 1979 میں ایرانی عوام کی طرف سے اس کے آئین کی منظوری دی گئی۔ اس آئین نے جہاں اسلامی جمہوریہ ایران کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو وضع کیا، وہیں اس میں کچھ جدید اقدامات نے اس ملک کے آئین کو ایک منفرد آئین کے طور پر متعارف کرایا۔ اس قانون میں پیش کردہ سب سے اہم اختراعی اداروں میں سے ایک آئینی ادارہ گارڈین کونسل کا ادارہ تھا، جسے اسلامی جمہوریہ ایران کے موجودہ رہبر آیت اللہ خامنئی نظام کی آنکھ سمجھتے ہیں۔ گارڈین کونسل کا فرض یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو اسلامی قوانین اور اس ملک کے آئین کے مطابق پرکھے اور پارلیمنٹ کے فیصلوں میں تضاد کی نشاندہی کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے گارڈین کونسل سے کم و بیش ملتا جلتا ایک ادارہ ماضی کے آئینی نظام میں بھی تھا، البتہ اس وقت کے دستور سازوں کے درمیان اس بات پر بہت سنجیدہ بحثیں ہوئیں کہ آئین کو اسلامی کہا جائے یا نہیں، اور آخر کار بہت جد و جہد کے بعد یہ طے پایا کہ اسلامی قوانین کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور مشروطہ دور کا یہ مسئلہ نئے آئینی قانون میں بھی شامل کیا گیا۔ مشروطہ دور میں آئین سازی کے لیے یہ طے پایا کہ وقت کے تقاضوں سے آگاہ کم از کم 5 مجتہدوں اور مذہبی فقہا پر مشتمل ایک بورڈ ہو جو پارلیمنٹ کے فیصلوں پر نظر ثانی کرے اور اسلام مخالف قوانین کو دوبارہ پارلیمنٹ میں بھیج دے تاکہ یہ قانون نہ بن سکے۔ اس اصول کی بنا پر اس معاملے میں علماء کے اس بورڈ کا فیصلہ مانا جائے گا، اور اس فیصلے کو حضرت حجت عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے وقت تک تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ بدقسمتی سے اس شق نے آئینی دور کے آغاز میں ایک محدود مدت کے علاوہ کوئی انتظامی شکل اختیار نہیں کی، اور قاجار خاندان کے آخری 17 برسوں اور پہلوی خاندان کے 53 برسوں کے دوران اسے فراموش کر دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے اصولوں کی بنیاد پر گارڈین کونسل 6 فقہا اور 6 قانونی ماہرین پر مشتمل ایک کونسل ہے جو پارلیمنٹ کے قوانین کو آئین اور شریعت کے مطابق ڈھالنے، آئین کی تشریح اور نگرانی کی ذمہ دار ہے۔ اس کونسل کے فقہا کا تقرر ولی فقیہ کرتا ہے، اور کونسل کے 6 قانونی ماہرین عدلیہ کے سربراہ کے ذریعے اسلامی کونسل میں متعارف کرائے جاتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ کے ووٹ سے کونسل کے رکن بن جاتے ہیں۔ اس کونسل کی مدت رکنیت 6 سال ہے۔ گارڈین کونسل کے فقہا کے استعفوں کی قبولیت برطرفی ولی فقیہ کی ذمہ داری ہے، اور قانونی ماہرین کے استعفوں کو قبول کرنا عدلیہ کے سربراہوں اور پارلیمنٹ کے اسپیکر کی ذمہ داری ہے۔ آئین کے آرٹیکل 91 کے مطابق گارڈین کونسل کے فقہا کی رکنیت کے لیے فقیہ، عادل اور دور حاضر کے مسائل سے آگاہی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ قانونی ماہرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانونی ماہر اور مسلمان ہوں۔ یہ جاننا مناسب ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے 4 شق کے مطابق تمام سول، فوجداری، مالی، اقتصادی، ثقافتی، فوجی، سیاسی قوانین و ضوابط اسلامی معیارات پر مبنی ہونے چاہیے، اور اس کی تشخیص گارڈین کونسل کی ذمہ داری ہے۔ کونسل کی ذمہ داری کے مطابق 1380 ہجری شمسی مطابق 2001 عیسوی میں فقہی مشاورتی کونسل قائم کی گئی تھی تاکہ گارڈین کونسل کو مشاورتی رائے دی جا سکے اور فقہی مسائل کے جانچ پڑتال میں اس کونسل کی مدد کی جا سکے۔ اگر گارڈین کونسل پارلیمنٹ کے فیصلوں کو آئین سے متصادم پاتی ہے تو وہ اسے نظر ثانی اور ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو واپس کر دیتی ہے، اور اگر پارلیمنٹ اور گارڈین کونسل کسی فیصلے پر متفق نہ ہو تو اسے تشخیص سے مصلحت نظام کونسل کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ تشخیص سے مصلحت نظام کونسل ایک ایسا ادارہ ہے جو گارڈین کونسل اور پارلیمنٹ کے درمیان تنازعات کو حل کرتا ہے۔ تشخیص سے مصلحت نظام کونسل 1366 ہجری شمسی میں امام خمینی کے حکم سے قائم ہوئی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے اصولوں کے مطابق آئین کی تشریح گارڈین کونسل کی ذمہ داری ہے، اور اس کونسل کی تشریح آئین کے اصول کی طرح معتبر ہے۔ آئین کا آرٹیکل 99 کے مطابق گارڈین کونسل کا ایک اور فرض ماہرین کی کونسل، صدارتی اور پارلیمنٹ کے انتخابات نیز ریفرنڈم کی نگرانی کرنا ہے۔ اس نگرانی میں انتخابات کے تمام مراحل شامل ہیں، یعنی امیدواروں کی رجسٹریشن اور اہلیت کی تصدیق سے لے کر اس کے آخری مرحلے تک۔ گارڈین کونسل کے دیگر فرائض اور ذمہ داریوں میں صدر کی افتتاحی تقریب میں حاضری، فوری بل کی منظوری کے وقت پارلیمنٹ میں موجودگی، آئینی نظر ثانی کونسل میں نمائندگی، عارضی قیادت کی کونسل میں حاضری ممبران میں سے ایک، نیز شورا کے فقہا کی مصلحت نظام کونسل میں موجودگی لازمی ہے۔ 12,1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی منظوری کے ساتھ اور اس آئین کے 57 آرٹیکل کے مطابق 30 بہمن 1358 ہجری شمسی بروز منگل شام کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے گارڈین کونسل کی پہلی آئینی مدت کے لیے فقہا کو منتخب کیا۔ مقرر کردہ افراد سوائے جناب محمد رضا مہدوی کنی کے جو تہران کے مجتہدوں میں سے تھے، بقیہ قم کے مجتہد اساتذہ تھے جنہیں گارڈین کونسل کی رکنیت دی گئی۔ اس کونسل کو پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا تاکہ ان قوانین کے اسلام سے کوئی مخالفت نہ ہو۔ گارڈین کونسل کی پہلی مدت کے فقیہ کے طور پر منتخب ہونے والے 6 ارکان کے نام درجہ ذیل ہیں: حاج شیخ عبد الرحیم ربانی شیرازی، حاج شیخ لطف اللہ صافی، حاج شیخ محمد رضا مہدوی کنی، حاج شیخ غلام رضا رضوانی، حاج شیخ احمد جنتی اور حاج شیخ یوسف ثانی۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد پہلے پارلیمانی انتخابات کے انعقاد اور گارڈین کونسل کے قیام کے ساتھ ہی 26 جولائی 1359 ہجری شمسی مطابق جولائی 1980 کو گارڈین کونسل کے 6 قانونی ماہرین بھی پارلیمنٹ کے نمائندوں کی طرف سے مقرر کیے گئے، جن میں جناب علی آراد، گودرز افتخار جہرومی، محمد صالحی، حسین مہرپور محمد آبادی، محسن ہادوی اور مہدی ہادوی شامل تھے۔ اس طرح گارڈین کونسل کی تشکیل 1359 ہجری شمسی کو مکمل ہوئی اور اس نے باضابطہ طور پر اپنا کام شروع کر دیا۔ اس تاریخ کے بعد سے اسلامی جمہوریہ ایران میں گارڈین کونسل بہت سے اتار چڑھاؤ سے گزری ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے اہم اداروں میں سے ایک بن گئی ہے۔ اس کونسل نے اپنی تشکیل کے 42 برسوں کے دوران کل 12 صدارتی انتخابات، پارلیمنٹ کے 10 انتخابات، ماہرین کی کونسل کے 5 انتخابات، 1 آئینی ریفرنڈم اور پارلیمنٹ کے 15 ضمنی انتخابات کی نظارت کے فرائض انجام دیے اور بہت سے قوانین میں پارلیمنٹ کو مشورے دیے۔ جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں کہا گیا کہ انقلاب اسلامی ایران کا سب سے بڑا ہدف ملک کے تمام معاملات اور عوام کی زندگیوں پر دین اسلام کی حکمرانی کو ممکن بنانا ہے، اور اس بلند مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین میں پیش کردہ طریقہ کار میں سے ایک گارڈین کونسل کا ادارہ ہے۔ اس مسئلے کی مناسبت اور گارڈین کونسل کی اہمیت کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے موجودہ رہبر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی گارڈین کونسل کو اسلامی جمہوریہ اور نظام اسلام کا ایسا محافظ سمجھتے ہیں جو نظام اور آئین کو مذہبی اسلامی انحراف سے روکتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول نظام کا استحکام اسلام کے تسلسل سے ہے اور اس کی ضمانت کے لیے گارڈین کونسل بہت اہم ہے۔ قانون کے مطابق یہ ادارہ اس کا پابند ہے کہ انحراف و گمراہی کو نظام کے ستونوں میں داخل ہونے سے روکے، اور اگر گارڈین کونسل اس فرض کی ذمہ دار نہ ہوتی تو یقیناً نظام میں بہت مسائل پیدا ہوتے۔ سامنے اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا، ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیوں پر۔ نیب نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں طلب کر لیا، دباؤ کے سامنے نہیں جھکا، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں چلا سکتا، مستعفی ہونے والے چیئرمین نیب آفتاب سلطان۔ احتساب عدالت نے نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ امیر طبقے کو حاصل سبسڈیز ختم کی جا رہی ہیں، وزیر مملکت خزانہ۔ بلوچستان، صوبائی وزیر کی نجی جیل میں قید خاتون و بیٹیوں کی لاشیں کنویں سے برآمد۔ میکسیکو میں تارکین وطن کی بس کو حادثہ، 17 ہلاک اور 13 زخمی۔ ترکیہ اور شام کے سرحدی علاقوں میں ایک مرتبہ پھر شدید زلزلہ، 3 افراد جاں بحق، 680 سے زائد زخمی۔ اور سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جیل بھرو تحریک رانا ثناء اللہ نے گرفتاریوں سے متعلق اہم ہدایات دے دیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے عمرانی جیالا بننے کی کوشش کی، قمر زمان قاہرہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا دورہ یوکرین، خفیہ کیسے بنایا گیا۔ اور سامعین، اب روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے امیروں پر ٹیکس، غریبوں کے لیے سبسڈی۔ پاکستان اپنے بدترین معاشی بحران سے نجات کے لیے بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے قرض لینے پر مجبور ہے، اور یہ ادارہ اپنے قرضوں کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے کڑی شرائط پیش کر رہا ہے، جنہیں مانے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں۔ اس لیے حکومت نے 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کے لیے پارلیمنٹ میں منی بجٹ پیش کر دیا۔ اس سے نہ صرف آئی ایم ایف کے قرضے کی راہ ہموار ہوگی، بلکہ دوست ممالک بھی پاکستان کی مدد کر سکیں گے، ورنہ ان سے کوئی توقع رکھنا ابس ہوگا۔ قرض پروگرام کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط پر بڑی لے دے ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، مگر صورتحال ایسی ہے کہ قرض دینے والے کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ مقروض اس کا قرضہ واپس کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ اسی لیے آئی ایم ایف پاکستان سے ٹیکسوں اور محصولات کی آمدنی بڑھانے کی شرائط منوا رہا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ شرائط کم سے کم ہوں، کیونکہ ہماری معیشت اس کی ساری شرائط پوری کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آئی ایم ایف ایسی تجاویز بھی پیش کر رہا ہے جن پر عمل درآمد سے پاکستان کے غریب عوام پر زیادہ مالی بوجھ ڈالے بغیر ملک کی معیشت سنبھل جائے اور قرضوں کی ادائیگی بھی ہوتی رہے۔ اس حوالے سے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹا لینا جارجیوا کا ایک ٹی وی انٹرویو بڑا اہم ہے، جس میں انہوں نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ امیروں کو دی گئی سبسڈی واپس لے، زیادہ کمانے والوں سے زیادہ ٹیکس لے، اور ملک چلانے کے لیے سبسڈی صرف غریبوں کو دے۔ ان کی یہ تجویز مستحسن ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان سے ایسے مطالبے کر رہے ہیں جن کی اشد ضرورت ہے، تاکہ وہ ایک ملک کی طرح چلے اور ایسے خطرناک مقام پر نہ پہنچے جہاں قرضے ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت پڑ جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکاری شعبہ ہو یا نجی، زیادہ کمانے والے کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے۔ سبسڈی صرف ان لوگوں کو ملنی چاہیے جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے، غریب عوام کو معاشی تحفظ ملنا چاہیے۔ پاکستان قدرتی وسائل کے اعتبار سے کوئی غریب ملک نہیں، غربت، بدنظمی اور بری طرز حکمرانی کا نتیجہ ہے۔ قرضوں کا مسئلہ نیا نہیں، بہت پرانا ہے۔ پاکستان میں خوشحال اور دریا دل لوگوں کی بھی کمی نہیں۔ ماضی میں ایک حکومت نے قرض اتارو ملک سنوارو مہم چلائی تھی اور اچھا خاصا پیسہ جمع کر لیا تھا، مگر معاشی بدنظمی کی وجہ سے قرضے ختم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی رہے۔ آئی ایم ایف نے کچھ ناروا شرائط ضرور پیش کی ہیں، مگر غیر ہدف شدہ سبسڈیز ختم کرنے اور دولت مندوں سے وسائل کو معاشرے کے غریب طبقات کی طرف موڑنے کی ضرورت پر جو زور دیا ہے، وہ ملک کے معاشی استحکام اور نادار لوگوں کی مشکلات ختم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اب ہندوستان کے بعض اخبارات کی شہ سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے اخبار آگ کی سرخیاں۔ ہنگامہ رائے کے ساتھ بجٹ اجلاس کا آغاز، اپوزیشن نے گورنر واپس جاؤ سمیت نظم و نسق سمیت دیگر امور پر کی نعرے بازی، حکمران محاس نے خطاب کو سراہا۔ روزنامہ قومی آواز۔ مودی اور ان کے دوستوں کی سانٹھ گانٹھ پر اٹھ رہی آوازوں کے پیچھے ایجنسیوں کو لگا دیا گیا۔ روسنامہ منصف، ہریانہ میں دو انسانوں کو ہی نہیں بلکہ آئین ہند کو جلایا گیا۔ پرتاپ گڑھ کے سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر آصف صدیقی۔ اور سامعین، اب اس مرحلے میں روزنامہ قومی آواز کا یہ کالم جس کا عنوان ہے گردن کے گرد حلقہ تنگ ہو رہا ہے، پایائے تخت ہل رہا ہے۔ کالم نگار نے اپنے کالم کا آغاز ان چار مصروں سے کیا ہے۔ گونگے نکل پڑے ہیں زباں کی تلاش میں، سرکار کے خلاف یہ سازش تو دیکھیے، ان کی اپیل ہے کہ انہیں ہم مدد کریں، چاقو کی پسلیوں سے گزارش تو دیکھیے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اڈانی گیٹ کو لے کر مودی حکومت کی مشکلات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مودی اور اڈانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کا وجود زیادہ دنوں چل نہیں سکتا، اس لیے مودی حکومت اور اس کے تحت پورا نظام اڈانی کے بچاؤ میں اتر آیا ہے، اور کمال بے شرمی سے عوام کی گاڑھی کمائی کے اربوں روپیہ ڈوب جانے اور تاریخ کے بدترین گھپلے کو راشٹرواد کی چادر میں لپیٹ کر اسے ملک کے خلاف سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ اڈانی گروپ نے جو کچھ کیا، جس طرح ماریشس اور دوسرے کیریبین ممالک میں فرضی شیل کمپنیاں قائم کر کے مختلف بینکوں اور بیمہ کارپوریشن کو لوٹا، وہ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت بنا چون چرا مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے جانچ کے اپوزیشن کے مطالبے کو تسلیم کر لیتی، کیونکہ بطور حزب اختلاف وہ ہر ایسے واقعات کی جانچ کے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل کرنے اور نہ مانے جانے پر پارلیمنٹ ہنگامہ کرتی رہی ہے۔ یہاں تک کہ دو جی معاملے پر تو اس نے پورا ایک اجلاس ہی ہنگامہ کی نظر کر دیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام طلوع، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام نور ایمان۔ نور ایمان کے ساتھ ہی ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے پروگرام طلوع۔
آپ عزیز سامعین، خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام طلوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، یہ حیران کن امر ہے جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں 6,000 سے زیادہ زندہ زبانیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب اس تعداد میں سے صرف چند سو زبانیں ہی مختلف ممالک کے تعلیمی نظام میں سرکاری زبانوں کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل دنیا میں استعمال ہونے والی زبانوں کی تعداد 100 سے بھی کم ہے۔ ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ ان میں سے نصف زبانیں اگلی صدی میں ختم ہو جائیں گی۔ کسی زبان کی تباہی کا مطلب اس زبان کے بولنے والے لوگوں کے ثقافتی ورثے، شناخت اور سماجی یکجہتی کی تباہی ہے۔ جب زبانوں کی اہمیت کو فراموش کر دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں ثقافتوں کا تنوع بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی زبان کی تباہی اور موت لوگوں کے گروہ کی ثقافت، رسم و رواج، تاریخ اور تہذیب کے ذخیرے کو کھونے اور فراموش کرنے کا سبب بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرہ ماضی کے خزانوں اور قیمتی کارناموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اہم تجربات جو بنی نوع انسان کی آنے والی نسلوں کی بہتر زندگی کے لیے ضروری ہیں، انہیں محدود رہنا چاہیے۔ اس غیر محسوس ورثے یعنی مادری زبان کی اہمیت کو یاد رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو نے اپنے کیلنڈر میں 21 فروری کو مادری زبان کے عالمی دن کے طور پر درج کیا ہے۔ سامعین، مادری زبانوں کے عالمی دن کی تاریخ 21 فروری 1952 سے شروع ہوتی ہے۔ اس دن بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء نے، جسے اس وقت مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا، نے اپنی مادری زبان میں تعلیم پر پابندی کے خلاف احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ بنگالی کو پاکستان کی دوسری زبان کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ اس ملک کی درخواست پر بنگلہ دیش کی پاکستان سے علیحدگی کے بعد 17 نومبر 1999 کو یونیسکو نے 21 فروری کو مادری زبانوں کا عالمی دن قرار دیا۔ مزید ایک اس مسئلے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2008 کو زبانوں کا بین الاقوامی سال قرار دیا۔ اس کے علاوہ اس اسمبلی نے آنے والی دہائی یعنی 2022 سے 2032 کو مقامی زبانوں کی بین الاقوامی دہائی قرار دیا ہے، تاکہ ایک بار پھر سب کی توجہ مقامی زبانوں کے کھونے کے بحران اور ان زبانوں کے تحفظ، بحالی اور فروغ کی فوری ضرورت کی طرف مبذول کرائی جا سکے۔ اس دن کو منانے کا مقصد قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے پر توجہ مبذول کرا کے اس کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے۔ مادری زبان کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ جواب میں کہنا چاہیے کہ مادری زبان وہ زبان ہے جو بچہ اپنی ماں، باپ اور رشتہ داروں سے سیکھتا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو اس نے بچپن سے بولا ہے اور یہ ایک طرح سے اس کی مادری زبان ہے۔ بعض محققین کے مطابق بچہ اپنی ماں کی زبان کو ماں کے پیٹ میں ہی جان لیتا ہے۔ پیدائش کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور اسے بار بار سننے سے وہ اپنی ماں کی زبان سیکھتا ہے اور اسے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس زبان میں کھیلتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے اور رفتہ رفتہ دوسروں سے تعلق قائم کرتا ہے۔ اپنی مادری زبان سے بچہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو جان سکتا ہے اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کر سکتا ہے۔ کئی ممالک کی ثقافت میں لفظ ماں کو زمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ مقامی سرزمین اور مادری زبان نے ہمیشہ انفرادی شناخت کی پہچان کا ایک بڑا حصہ تشکیل دیا ہے۔ یونیسکو کے نقطہ نظر سے مادری زبان نہ صرف رابطے کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ اس کی اہمیت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ ہمارے اسلاف اس کے ذریعے ہم سے بات کرتے تھے اور ہمارے بچے اس کے ذریعے ہمارے ارد گرد کی دنیا کی ترجمانی کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مادری زبان نسلوں کے درمیان ایک پل ہے۔ زبان ثقافت کی بنیاد ہے۔ ہر ثقافت کی تشکیل اور نشو و نما زبان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ثقافت اپنی زبان سے ہی اپنی ترقی کو برقرار رکھ سکتی ہے اور اسی کے ذریعے اپنی نشو و نما کو جاری رکھ سکتی ہے۔ دوسری طرف زبان کے ذریعے ثقافت کی منتقلی ممکن ہے۔ دوسرے لفظوں میں ثقافت کو زبان سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ نو آبادیاتی دور میں زبان ہمیشہ سے ہی استعمار کے ہتھیاروں میں سے ایک رہی ہے، تاکہ مفتوحہ ممالک کے لوگوں کو محکوم بنایا جا سکے۔ میلان کنڈیرا جیسے سماجی ماہرین کا خیال ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنے کا پہلا قدم اس کی تاریخ کو مٹانا ہے، اس کی کتابیں، اس کی ثقافت، اس کی زبان کو تباہ کرنا ہے۔ اس کے بعد انہیں مجبور کرنا ہے کہ وہ نئی کتابیں لکھے، نیا کلچر گڑھ لے، نئی تاریخ اور زبان ایجاد کرے۔ اس کے بعد وہ قوم جلد ہی بھول جائے گی کہ وہ کیا تھی اور کیا ہے۔ آج بھی زبان نرم جنگ کے ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ 1992 میں ایک انگریز ماہر لسانیات رابرٹ فلپسن نے پہلی بار لسانی سامراج کا نظریہ پیش کیا۔ لسانی سامراج کے عنوان سے اپنی کتاب میں انہوں نے انگریزی زبان کی سامراجیت کے علاوہ ممالک کی استعمار کی مختلف شکلوں، جیسے معاشی، ثقافتی، سیاسی وغیرہ کے بارے میں بات کی اور اسے موجودہ دور میں استعمار کی ایک نئی شکل قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دو ممالک، امریکہ اور انگلینڈ کی طرف سے انگریزی زبان کو دوسرے ممالک میں فروغ دینے کا مطلب ان میں نرم اور پرام طریقے سے اثر و رسوخ بڑھانا ہے، جس سے جہاں ایک طرف ان ممالک میں مغرب کے مفادات میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں دوسری طرف مقامی ثقافتوں اور زبانوں کو نظر انداز کرنا ہے، جس کا نتیجہ اس قوم کی ثقافت اور ورثے کا خاتمہ ہے۔ لسانی سامراج کی بحث میں ایک ایرانی ماہر لسانیات مہدی صالحی کا خیال ہے کہ یونیسکو کی جانب سے عالمی زبانوں کے معدوم ہونے کے اعلان اور دنیا کی کچھ دوسری زبانوں کو دوچار خطرات کی طرف متوجہ کرنے کو اس عالمی ادارے کی طرف سے ایک انتباہ کے طور پر لینا چاہیے۔ ان کے نقطہ نظر سے زبان اقتدار کے درمیان سیاسی اور سلامتی کا مسئلہ ہے، جیسا کہ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکن لینگویج ایسوسیشن نے ایک میٹنگ میں فارسی اور عربی جیسی زبانوں کے خلاف مسابقتی زبانوں کے طور پر لڑنے کی ضرورت پر زور دیا اور مذکورہ زبانوں کے خاتمے اور ان سے نمٹنے کے لیے $114 ملین کے بجٹ کی منظوری دی۔ حالیہ برسوں میں کچھ ممالک کے رہنماؤں نے مغرب کے ثقافتی اثر و رسوخ کے خلاف مادری زبان کو مضبوط کر کے اپنے معاشرے کے لوگوں کی شناخت کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے۔ جن ممالک میں نسلی اور لسانی تنوع ہے ان کی پالیسی یہ ہے کہ ایک متحدہ زبان کو مرکزی زبان مان کر اس کے بعد مادری زبانوں کے استعمال کا امکان بھی فراہم کیا جائے۔ اگر لسانی تنوع رکھنے والے ممالک میں رہنے والا ہر فرد صرف اپنی مادری زبان میں تعلیم کے عمل سے گزرتا ہے تو اسے معاشرے میں کام کرنے نے ثقافتی، تعلیمی، معاشی، سماجی اور دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران بھی مختلف نسلی گروہوں سے بنا ہے جو مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ ایران کے مختلف علاقوں میں تقریباً 70 مختلف زبانیں اور بولیاں ہیں، جیسے کہ ترکی، آذری، کرد، گلکی، لوری، بلوچی، عربی، آرمینیائی وغیرہ، جن میں سے ہر ایک اپنی ثقافت کے لحاظ سے ایک بھرپور ادبی ثقافت رکھتی ہے۔ تاریخ میں ان ثقافتوں میں سے ہر ایک نے ملک کی سرکاری زبان فارسی پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ پوری تاریخ میں فارسی زبان ہمیشہ ایرانی عوام کی قومی شناخت اور حیثیت اور یکجہتی کا عنصر رہی ہے۔ پوری تاریخ میں فارسی زبان ہمیشہ ایرانی عوام کی قومی شناخت اور یکجہتی کا عنصر رہی ہے۔ ان دنوں میں بھی جب سائرس اور دارا نے قدیم فارسی زبان میں گفتگو کی اور اس زبان میں چٹانوں اور ستونوں کی پیشانیوں پر اپنے اعلانات، منشور اور فرمان تراشے، اور اس زمانے میں بھی جب عظیم ایرانی شاعر فردوسی نے شاہنامے کی تعلیف کر کے ایرانیوں میں قومی مفادات اور ملی ثقافت کو تقویت دی۔ مولانا رومی نے لوگوں کو مذہبی اور صوفیانہ صداقت سکھانے کے لیے ایران اور دنیا کی عظیم ترین صوفیانہ تخلیقات فارسی زبان میں لکھیں۔ اسی طرح سعدی اور حافظ نے فارسی زبان میں اپنی لازوال ادبی تخلیقات لکھیں۔ فارسی ادب نے ایرانی قوم کے استحکام اور قومی اتحاد میں دیرپا کردار ادا کیا ہے اور کرتا رہے گا۔ درحقیقت فارسی زبان نے ہمیشہ ایرانی اور اس کے عوام کے قومی تشخص کو ایک تسبیح کی طرح جوڑ دیا ہے، اور یہ آج بھی ایرانیوں کے قومی اتحاد کا بنیادی عنصر ہے۔ مصنف اور مترجم ڈاکٹر صاحب الزمانی کے مطابق ایرانیوں نے صحیح طور پر سمجھا کہ جو لوگ اپنی مادری زبان میں سوچ نہیں سکتے انہیں اپنے ثقافتی شعبے میں خوشحالی کے ذرائع اور دماغ و روح کی غذائیت کو غیر ملکی زبان میں تلاش کرنا ہوگا، اور جو اس طرح کی کوشش کرتا ہے وہ نہ صرف اپنے قلبی جذبات کے اظہار سے محروم رہے گا بلکہ ثقافتی خود اعتمادی سے بھی محروم رہے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک اور پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو نو مسلموں سے روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو جمہوریہ چیک سے تعلق رکھنے والے نو مسلم سے روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اسلام کی طرف رجحان اور مسلمان ہونے پر عام طور سے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو خداوند کریم سے انس اور لگاؤ کے نتیجے میں آسان ہو جاتی ہے، لیکن علی اسکاٹ ویٹکوویچ جیسے افراد کم ہی ہوں گے جن پر اس سلسلے میں تشدد بھی کیا گیا ہو اور اسلام کا نورانی اور صحیح راستہ نہ چھوڑا ہو بلکہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے ہوں۔ اس تشدد کی سب سے بڑی وجہ شاید یہ ہو کہ اسکاٹ نے اسلام کے سیاسی پہلو پر توجہ دکھائی ہو۔ علی اسکاٹ جمہوریہ چیک کے شہری ہیں، وہ نوجوانی سے ہی حق پسند اور سیاسی شخص رہے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے ملک کو کمیونسٹ خیالات نے جکڑ رکھا تھا اور دین کو اختیار کرنا ممنوع تھا، لیکن علی اسکاٹ کو دینی مفاہیم میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اسلام اور عیسائیت کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کو ایک کیمپ میں لے جایا جاتا ہے تاکہ ان کے خیالات بدل جائیں۔ ان کے خیالات نہیں بدل پاتے تو پھر ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علی اسکاٹ انہی دنوں میں اسکولی طلبہ کی ایک تنظیم بناتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ لے کر کمیونسٹ حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسا مظاہرہ جو کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ مظاہرے کو سرکوب کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ حکومت گر جاتی ہے۔ علی اسکاٹ اگرچہ اس وقت صرف 18 سال کے تھے لیکن جد و جہد سے بھرے ان کے ماضی کی وجہ سے وزارت خارجہ میں ان کو صدر جمہوریہ کا مشیر بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن علی اسکاٹ کو جلد ہی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نئی حکومت میں شامل افراد مغرب نواز اور مادیات اور پیسے کے بھوکے ہیں، نیز عوام کی مشکلات کی فکر ان کو نہیں ہے، بنابراین وہ حصول تعلیم کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں۔ علی اسکاٹ ویٹکوویچ کے پاس پیسوں کی کمی تھی، لہٰذا وہ امریکہ کی ملٹری پولیس لہٰذا وہ امریکہ کی ملٹری یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ وہاں فیس نہیں لی جاتی تھی۔ وہ وہاں سے ملٹری سائنس میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد سیاسیات اور روسی زبان کا ترجمہ سیکھتے ہیں، لیکن پھر اسکاٹ دنیا کے مختلف علاقوں میں خاص طور سے اسلامی ممالک میں امریکہ کی جنگ پسندی اور جارحیت کا مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس یونیورسٹی سے ہارورڈ یونیورسٹی میں میڈیکل تعلیم شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ اہم سوال پیدا ہوا کہ امریکہ اسلام سے کیوں ڈرتا ہے۔ یہی سوال اسلام کے بارے میں میری تحقیق کا سبب بنا۔ اسلام کے بارے میں پہلے کی معلومات کے پیش نظر اس بار وہ غور و خوض کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور مختلف کتابیں پڑھنے کے بعد اسلام کے ابتدائی اصولوں کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نوجوان عربی بھی سیکھ لیتا ہے اور عربی سیکھنے کے بعد قرآن اور دیگر اسلامی کتابیں بہتر طور پر سمجھتا ہے، نیز بالآخر اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ مطالعے کے دوران اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ دین اسلام میں مختلف مذاہب ہیں۔ علی اسکاٹ ویٹکوویچ مزید تحقیق اور حضرت علی علیہ السلام کے اقوال، خطبات اور مکتوبات پر مشتمل اہم کتاب نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد اپنے لیے اہل بیت علیہم السلام کی راہ و روش کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں مطالعات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ آخرت میں ہر انسان کو کسی نہ کسی کی پیروی کرنی چاہیے جس کے ساتھ وہ محشور ہو، اسی لیے میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اہل بیت علیہم السلام کو نمونہ عمل بنایا ہے۔ سامعین، ویٹکوویچ نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام علی رکھ لیا اور وہ خاص طور سے مسلمانوں سے متعلق امریکہ کی غیر انسانی پالیسیوں کے بارے میں قرآن کا نظریہ جاننا چاہتے تھے۔ علی نے اپنا تحقیقی سلسلہ جاری رکھا اور اس دوران وہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور دیگر انقلابی علماء کے افکار و نظریات سے آشنا ہوتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ شروع میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی کچھ کتابیں پڑھیں جو سامراج مخالف شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے، پھر مجھے علامہ طباطبائی اور شہید مطہری جیسی اہم شخصیات کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اس طرح علی اسکاٹ ویٹکوویچ کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ حقیقی اسلام نہ صرف ظلم و ستم کے سامنے خاموش نہیں رہتا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ امریکہ میں واقع اکثر اسلامی مراکز کو اس وجہ سے کہ یہ مراکز اس آسمانی دین کے سیاسی اور سماجی مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے اور امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے بارے میں لا تعلق رہتے ہیں، شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ کے اسلامی مراکز میں قرآن ہے اور امام جماعت عبادتی کام انجام دیتا ہے، لیکن حقیقی اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو سامعین، یہی وجہ ہے کہ حکومت امریکہ کو ان اسلامی مراکز سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ان مراکز نے اسلام کو کچھ عبادات میں محدود کر دیا ہے اور اس کی سیاسی اور سماجی تعلیمات کی تبلیغ نہیں کرتے۔ بہرحال امریکہ کے اپنے ملک میں آزادی اور جمہوریت کے دعوے کے باوجود حقیقی اور ظلم مخالف دین اسلام پر علی اسکاٹ کے ایمان اور امریکہ کی انسانیت سوز پالیسیوں کی مخالفت کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان کو 7 سال کی سزا ہوتی ہے اور اس دوران ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ علی اسکاٹ اپنی گرفتاری کے طریقے اور مقدمے کے بارے میں کہتے ہیں کہ پولیس رات کو میرے گھر میں داخل ہوئی اور نیند کی حالت میں مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ نیز میرا سارا سامان بھی پولیس والوں نے لے لیا، میرے کپڑے بھی نہیں چھوڑے۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا مجھے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، تم نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس کے بنا پر تمہیں وکیل کی ضرورت پیش آئے۔ جب وہ مجھے قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے تو پولیس نے کہا کہ کوئی جرم نہیں ہے۔ قاضی نے کہا تو پھر یہاں کیوں لائے ہو؟ پولیس نے جواب دیا کہ اس کے سیاسی اور مذہبی خیالات ایسے ہیں کہ مستقبل میں امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ قاضی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بالآخر جج مجھے رہا کرنا چاہتا تھا، لیکن حکومت نے مجھے رہا ہونے نہیں دیا اور مجھے ایک بار پھر جیل بھیج دیا گیا۔ علی اسکاٹ اس فیصلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ امریکہ میں حکومت کے مطابق جو افراد عقیدتی مشکل رکھتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور شدید ترین تشدد ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی وفاقی پولیس ایف آئی بی نے مجھ پر بھی اتنا تشدد کیا کہ موت کے منہ تک پہنچ گیا تھا۔ سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ علی اسکاٹ جس جیل میں تھے وہ بوسٹن شہر میں اور ہارورڈ یونیورسٹی کے پاس ہی واقع تھی، وہی یونیورسٹی جہاں علی اسکاٹ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ علی اسکاٹ پر مختلف طریقوں سے شدید تشدد کیا گیا، وحشتناک تشدد، وہ بھی اس ملک میں جو انسانی حقوق کے دفاع کا دم بھرتا رہتا ہے۔ بغیر کپڑوں کے جیل کے بہت ٹھنڈے کمرے میں بند، نفسیاتی دباؤ، بھوکا رکھا جانا، رفع حاجت کی ممانعت، ہاتھوں میں چبھنے والی تیز ہتھکڑیاں جن سے زخم اور انفیکشن ہو جائے، اور قیدیوں کو ایسی چیزوں سے آلودہ کرنا جن سے مہلک بیماری لگ جائے، یہ سب امریکن جیلوں میں قیدیوں پر ہونے والے تشدد میں شامل ہیں۔ علی اسکاٹ کے مطابق انہوں نے کئی ایسے قیدیوں کو دیکھا جو جیل میں لگنے والی بیماریوں سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ امریکن جیلوں میں قیدیوں کو قتل کرنے کا ایک طریقہ ان کے کھانے میں کوئی خطرناک چیز ملا دینا ہے، جس سے قیدی بتدریج بیمار اور پھر ہلاک ہو جاتا ہے۔ علی اسکاٹ کے سلسلے میں بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا اور ان کو جگر کے سرطان کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بغیر کسی بنیادی مسئلے کے یہ سرطان مجھے لاحق ہو گیا، سانس لینے میں مشکل ہوتی تھی اور اب بھی یہ مشکل میرے ساتھ ہے، خاص طور سے رات کو سوتے وقت، میرے جوڑوں کو نقصان پہنچا ہے، سیڑھیاں چڑھنے میں بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے، میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، کمر میں بہت درد رہتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اتنے اور ایسے تشدد کے بعد بھی یہ نو مسلم انقلابی نوجوان ہار نہیں مانتا، بلکہ جیل کے دیگر قیدیوں کو قرآن اور اسلام کی تبلیغ سے روشناس کراتا ہے۔ علی اسکاٹ امریکہ کی بھیانک جیل میں اپنی استقامت کی وجہ خداوند کریم کی مہربانی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید جیل میں میری موت تک یا جب تک وہ مجھے قتل کریں مجھے جیل میں ہی رہنا ہے، تو میں نے سوچا کہ حالات کو مثبت نگاہ سے دیکھنے اور خدا کی مزید معرفت حاصل کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں اور خود کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے آمادہ کروں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ امریکن جیل میں تشدد کرنے والے اہلکاروں سے ڈرنا بھی میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ قرآنی تعلیمات میں ہے کہ صرف خدا سے ڈرو، اس کے بندوں سے نہیں ڈرو۔ خیر، بوسٹن کے لوگوں کو جب علی اسکاٹ کی قید اور ان پر ہونے والے تشدد کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے پولیس کے ان وحشیانہ اقدامات کے خلاف کئی جیل کے سامنے مظاہرہ کیا تھا۔ امریکن سیکیورٹی اہلکاروں نے علی اسکاٹ کی استقامت دیکھ کر ان کو یہ پیشکش کی کہ ہم تمہیں رہا کر سکتے ہیں اور تمہاری ساری چیزیں واپس، بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ تم یہ کہو گے کہ جیل میں میرے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔ میں خود ہی پشیمان ہو گیا اور اسلام سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے بعد تم ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی بن سکتے ہو۔ علی اسکاٹ سختی کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد امریکن اہلکار علی اسکاٹ کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ علی اسکاٹ بھی ان کی دھمکی میں نہیں آتے اور شہادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اہلکاروں کو جب زور و زر کے ہتھ کنڈے میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو رائے عامہ کے دباؤ میں علی اسکاٹ کو رہا کر کے ان کے ملک چیک بھیج دیتے ہیں۔ علی اسکاٹ 3 دن اپنے گھر میں نظر بند رہنے کے بعد ایرانی سفارت خانے میں پناہ لیتے ہیں اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے ایران آ جاتے ہیں۔ علی اسکاٹ کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں بہترین زندگی گزار سکتا تھا، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی دنیا ہے۔ بس سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔